درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجه محمد الله محمد. پروردگار عالم کی ذات مقدس میں چونکہ اجزاء نہیں ہیں, ایک ہی ذات مقدس ہے. اس ایک ذات نے جو کائنات خلق کی ہے وہ بھی تمام اجزاء کی جڑی ہوئی کائنات ہے, اس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں. اور یہ جڑی ہوئی اس اعتبار سے ہے کہ یہ سارا نظام مل کر گویا ایک یونٹ بنا رہا ہے. ہم لوگوں کی کم علمی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اشیاء کو ٹکڑے ٹکڑوں میں دیکھا ہے. کیونکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں تو اس نظام کی جو اکائیت ہے اس کو ہم درک نہیں کرتے کہ یہ نظام ایک نظام ہے. بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر جائے, یہ نہ سمجھ پائے کہ اس گھر کا باہر کی دنیا سے کیا تعلق ہے. تو وہ جو کم علم ہوتا ہے وہ اس گھر کو ہی ایک سمجھ رہا ہوتا ہے, سمجھتا ہے یہ اکیلا ہے. کچھ دیکھا ہوگا جیسے آپ نے مثلا بعض گھروں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گھر میں کوڑا نہیں پھیلانا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ محلے میں بھی کوڑا نہیں پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ گھر میں کوڑا نہیں پھیلاتے لیکن محلے میں پھیلا دیتے ہیں. اچھا یہ کیوں سمجھ رہے ہیں, کیوں انہوں نے کیا بھائی گھر کو صاف کر لیا باہر گندا کر دیا؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ اکائی ہے, اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ یہ علیحدہ یونٹ نہیں ہوتا ہے, یہ باہر سے ملا ہوا انٹیگریٹڈ ایک یونٹ ہے. آپ جو کوڑا باہر پھیلائیں گے وہ خواہ نہ خواہ دوبارہ گھر کے اندر آئے گا. کبھی آپ گلی میں ڈالیں گے تو فوراً آ جائے گا, محلے کے باہر ڈالیں گے تو تھوڑا گھوم کے آئے گا, لیکن پھیلایا ہوا کوڑا باہر سے جو ہوگا وہ اندر اندر آ ہی جائے گا. وجہ کیا ہے, سب انٹیگریٹڈ ہے. باہر آپ ایک سڑک توڑیں گے آپ کی زندگی پہ بھی اثر پڑے گا. اچھا یہ جو کائنات کا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہونا ہے یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ جو جدید سائنس ہے اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس نے اس کائنات کے لنک کو کافی حد تک ڈسکور کر لیا ہے. بہت ساری چیزیں تو وہ خود بھی نہیں جانتے, اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں کے درمیان کیا رابطہ ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کے رابطے کو سمجھ گئے. مثال کے طور پر ہم اور آپ جو اس دنیا کے رہنے والے ہیں تھوڑا بہت سائنس کو جانتے ہوں, ہم مثلا گلوبل وارمنگ اور اس قسم کے ایشوز کو جاننے کی وجہ سے سمجھ گئے کہ یہ کائنات آسمانوں تک بھی پہنچتی ہے تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. مثلا یہاں آپ نے اوزون لیئر کا قصہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے وہ گیسز جلائی, گرین ہاؤس گیسز بن گئی, اوپر جا کے اس نے اوزون لیئر خراب کر دی, پھر سورج کی تپش زیادہ ہو گئی اور وارمنگ جو ہے وہ بڑھ گئی. اب اس میں اور دسیوں فینومیناز ہیں, ایک کہہ رہا ہے گلوبل وارمنگ بڑھ گئی ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک جو ہے وہ کولڈ ویو ایک آنے والی ہے, آئس ایج ایک آنے والا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں گلوبل ڈیمنگ ہو رہی ہے. تو بہت سارے اوپینینس ہیں اس کے اوپر, لیکن ایک بات کنفرم ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ ہے, علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں نہیں. اچھا اب اس کی انٹیگریشن کہاں تک ہے؟ سر یہ زمین جڑی ہوئی ہے چاند سے, یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے. چاند کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زمین کو متاثر کرتی ہیں. مثلا جناب وہ چاند کی نیویگیشن کرنے والے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مچھلی بھی پکڑنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجیے چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا, نکلے گا تو مچھلی اوپر آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ چاند کو پوچھ لیجیے گا, کیونکہ اگر وہ چاند ہوگا تو موجیں اوپر اچھلیں گی پھر آپ کے لیے مشکل بن جائے گی. اتنا تو اس کو سمجھ میں آ گیا. سورج کے ساتھ لنک ہے نہیں, کون دیوانہ ہے جو سورج سے رابطے کا انکار کرے گا؟ تو وہ نہیں ہوتا تو ہماری روشنی نہیں تھی, گرمی نہیں تھی, یہ ساری باتیں تھیں. اب سوال یہ کہ وہ جو پچھلی گلیکسی ہے اس سے بھی کوئی رابطہ ہے ہمارا؟ اچھا یہ ہمیں نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ اس گلیکسی تک آپ نے ایک کہا کہ ہیلو اور اس نے کہا ہائے تو اس میں 2000 سال بیت جائیں گے. ایک لائٹ ایئر پہ تو کم سے کم 1000 لائٹ ایئر پہ اس کا ڈسٹینس ہے, 1000 لائٹ ایئر چاہیے, 1000 سال چاہیے لائٹ کو وہاں پہنچنے میں. پھر وہ وہاں سے میسج دے ایک ہزار سال اور چاہیں گے تو سلام دعا کرنے میں ہی دو ہزار سال بیت جائیں گے, تو اس کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سب مادہ ہے. مادے میں بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کچھ تعلقات تو سمجھ میں آ گئے ہیں, کچھ تعلقات ابھی سمجھ میں نہیں آئے. اب سوال ایک اور ہے, آیا مادے اور معنویت کا بھی کوئی تعلق ہے؟ مادے کے تو کچھ تعلقات سمجھ میں آ گئے کہ آپ نے کیمیکل کھایا, ممکن ہے تین سیکنڈ میں آپ کی زندگی ختم, یہ ہو سکتا ہے مادی تعلقات. یہاں کا سورج سے تعلق ہے, یہاں کا چاند سے تعلق ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہاں کا مارس سے بھی تعلق ہے, اس گلیکسی بھی تعلق ہے, اس گلیکسی سے بھی تعلق ہے, آگے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے یا نہیں ہے, تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمیں سوال یہ کرنا ہے, اس دنیا کا اسی دنیا کی معنویت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس پہ سائنس کام نہیں کر سکتی, کم از کم فی الحال کی سائنس نہیں کر سکتی, فیوچر کی سائنس انشاءاللہ کر لے گی, ابھی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس وقت کی سائنس نے ایک اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے, اور وہ کلہاڑی یہ ہے کہ ہم میٹر اور میٹر کے اندر اس پہ کام کریں گے, بیونڈ میٹر نہیں جائیں گے. اب وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی بیونڈ میٹر, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اسپرچویلٹی ہے, اسپرچویلٹی بیونڈ میٹر ہے. اب وہ اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے, لیکن ہمارے پاس اگر نالج کی ایک ہی سورس ہوتی, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, ایم آئی ٹی, فلاں فلوں, تو پھر تو ہم پھنس گئے تھے. خوبصورتی یہ کہ ہمارے پاس نالج کی ایک اور سورس بھی ہے, اللہ کی دی ہوئی, نبی کے ذریعے بتائی ہوئی, آئمہ نے بیان کر دیا. ہم چلیں اس سورس سے تو نہیں سمجھ پا رہے کہ مادے اور معنویت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں, کیونکہ اس سورس نے کام ہی نہیں کیا. جب کرے گی تو دیکھا جائے گا, کم سے کم وہ سورس تو ہے نا, اس سورس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مادے اور معنویت کا کوئی تعلق ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ مادے اور معنویت کا تعلق ہے, اور بہت عمیق تعلق ہے. اچھا, اس سے پوچھتے ہیں چلیے ٹھیک ہے, مادے اور معنویت کا تعلق ہے, ڈومیننٹ کون ہے, مادہ یا معنویت؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیننٹ معنویت ہے. کیسے معنویت ڈومیننٹ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو کچھ نشانیاں بتا دیں. اچھا, وہ ڈومیننس میں بہت عجیب ہے, ڈومیننس بات ایسی ہے کہ جو پرسنل کیریکٹر پر ہے, ایک آدمی کی معنویت. وہ ایک آدمی کی معنویت ایسی ہے, حکم کرے گا مادہ تسلیم ہو جائے گا, اور بعض اوقات اس کی معنویت ایسی ہے کہ وہ خود بخود سے ہے. مثلا سورج کی گرمی کسی کے ارادے سے نہیں ہوتی, خود سے ہوتی ہے. پوری دنیا جمع ہو کے کہے سورج گرمی نہ کرے, بے ظاہر تو کچھ نہیں ہوگا, گرمی ہوتی رہے گی. بعض جگہ معنویت بھی ایسی ہے. دیکھیں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی مشکل پڑتی تھی تو بلاتے تھے, تو امام کو بلایا, پوچھا مولا ایک عجیب کارنامہ ہے کہ عیسائی آ کے کھڑا ہو گیا, مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب دعا مانگتا ہوں میری دعا سے بارش ہوتی ہے, تم لوگوں کی دعا سے بارش نہیں ہوتی. مولا آئے تشریف لائے, کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی دعا سے بارش نہیں ہو رہی, اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے, یہ نبی کی ہڈی ہے, یہ آسمان کے نیچے لائے گا ویسی بارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہڈی کا آسمان کے نیچے آنا میٹیریل ایلیمنٹ ہے یا اسپرچل ہے؟ اسپرچل ہے, ویسے ہڈی لاتے رہو کون سی بارش ہوگی؟ اسپرچل ایلیمنٹ ہے نا, کہ بھائی آپ نے نبی کی ہڈی اگر آسمان کے نیچے آئی تو بارش ہوگی. ٹھیک ہے, اسپرچل ایلیمنٹ ہے. ڈومیننٹ ہے یا نہیں ہے؟ ڈومیننٹ بھی, ویسے بارش نہیں ہونی تھی, یہ آیا تو یہ رول کر دے گا, اور رول کر دے گا تمام پریڈکشنز کو, بارش کروا دے گا. کسی کے ارادے پر ہے؟ نہیں. کسی کے ارادے, عیسائی لے کے کھڑا ہو تب بھی ہوگی, کوئی میں لے کے کھڑا ہوں تب بھی ہوگی, امام فرمائے تب بھی ہوگی. کبھی ایسا ڈومیننس ہے معنویت کے اندر؟ کچھ دعائیں ایسی ہیں وہ ایک علیحدہ داستان شروع ہو جائے گی, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایسی ڈومیننس نہیں ہے, کیریکٹر کی ڈومیننس ہے, کیریکٹر کا. یہ کردار کا کرے گا تو ہوگی, وہ کردار کا کرے گا نہیں. صحیح. اچھا, اب سوال یہ ہے ہماری زندگی کا تعلق کون سی والی سے ہے؟ ہماری یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے اب اتنا جاننے کے بعد اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ہماری یہ غلط فہمی ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ذہن اس وقت ایسا بن گیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں مادے کے اوپر کسی کی حاکمیت نہیں ہے. ہمارے سامنے کمپیوٹرز آئے, ہمارے سامنے گاڑیاں آئیں, ہمارے سامنے مادی طاقتیں آئیں, فلاں سپر پاور آ گئی, فلاں کی ایئرکرافٹ کیریئر آ گئے, فلاں فلوں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن کے اوپر گویا یوں حکم ہو گیا کہ جیسے مادے پر حاکم کچھ نہیں ہے, مادہ خود حاکم ہے. تو ہم نے ان باتوں کو مثلا ہم نے اب کسی نے کہا کہ میں کفر سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں, مانوی تیاری, تو آپ کہیں بھائی کفر سے لڑنے کے لیے بندوق لاؤ, مانوی تیاری سے کام نہیں چلے گا. اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں مادے کے اوپر کوئی چیز حاکم نہیں ہے. ایک تو یہ غلط فہمی کہ مادے پہ کوئی حاکم نہیں, نہیں پہلے بھی مادے کے اوپر حاکم تھے, نبی کی مثال بھی اس کے زمانے کی بات بھی مادے کے اوپر حاکم تھے, آج بھی مادے کے اوپر حاکم مانویت ہے. دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ اگر ہے بھی تو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے, یہ غلطی ہمارے ساتھ دوسری ہو گئی. یعنی ہم نے یہ سوچا کہ یا تو مادے کے اوپر کوئی چیز حاکم ہے ہی نہیں, یا اگر ہے تو ہمارے بس سے باہر ہے. ٹھیک ہے, میں اسی طرح کہتا ہوں, مثلا کوئی کہتا ہے امام تشریف لانے والے ہیں, میں کہتا ہوں ہاں آنے والے ہیں. کہتا ہے کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں میں اور تم تیار نہیں ہو رہے, امام کے لیے تیاری ہو رہی ہے, ہم تیار نہیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی تیاری نہیں ہو رہی. تو تمہیں کیا پتا تم ساری دنیا تھوڑی ہو, 6 ارب انسان میں سے ایک انسان ہو, تم تیار نہیں ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تیار نہیں, تیاری ہو رہی ہوگی, ہم تمہیں کیا پتا. مانویت حاکم ہے یا نہیں ہے؟ حاکم ہے, آج کے زمانے میں حاکم ہے, آج کے زمانے میں بھی حاکم, اللہ کا بنایا قانون تو تبدیل نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, یہ علیحدہ کوشچن ہے. میرے اور آپ کے پاس شاید نہ ہو, ورنہ حاکم ابھی بھی وہی زندگی ہے, اور یہ سب کا سب انٹیگریٹڈ ہے, سب کا سب ملا ہوا ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس مانوی دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لی, اور اس دنیا کے اوپر ہم توجہ دینے کو چندان تیار نہیں ہوئے. اچھا خدا کا نظام بہت عجیب نظام ہے, اگر آپ خدا کی کائنات میں اس طرح نہیں کریں گے جس طرح اس نے بنائی ہے, خود بخود یہ گڑبڑ ہو جائے گی, خود بخود خرابی آ جائے گی. اب آپ لاکھ کوشش کریں گے یہ جو خرابی آئی ہے یہ کہیں اور سے صحیح کر لیں, وہ کہیں اور سے صحیح ہونی نہیں ہے, صحیح وہیں سے ہونی ہے. حجت خدا اس کائنات کا ستون ہے, اس زمین کا بھی ستون ہے, اس آسمان کا بھی ستون ہے. اس حجت خدا کی غیبت اس زمین کے نظام میں خرابی ہے, یہ خرابی سوائے اس کے ظہور سے اور کسی طرح دور نہیں ہوگی. ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور بھی ہو جائے گا, نہیں کچھ نہیں ہوگا, صرف وہ تشریف لائیں گے تب اس کی خرابی دور ہوگی. اچھا اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوا تو کچھ نہیں, جنگ ہوتی رہیں گی, انسان ذلیل ہوتے رہیں گے, نظام خراب ہوتا چلا جائے گا, تباہی پھیلتی چلی جائے گی. راستہ صرف ایک راستہ ہے, اپنے دلوں کو حجت خدا کے لیے تیار کرو. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی حجت کے لیے تیار کریں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اس کائنات کا ایک فلو ہے, وہ فلو ہے اللہ کی اطاعت ہے. آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں گے, یہ کائنات آپ کے ساتھ ہے, یہ آپ کے ساتھ بہے گی, آپ کا ساتھ دے گی, آپ اس کا ساتھ دیں یہ آپ کا ساتھ دے گی. دیکھیے یہ آپ اور میں پہچانے یا نہیں پہچانے, یہ لکڑی ضرور جانتی ہے کہ میں اللہ کی خاطر بیٹھا ہوں یا اپنے خاطر بیٹھا ہوں. آپ نہیں پہچان پائیں گے, یہ پہچانتی ہے. آپ کی میری معرفت نہیں ہے اتنی, اس معاملے میں اس کی معرفت زیادہ ہے. اس کائنات خدا کو جانتی ہے, ہم جانے یا نہ جانے یہ خدا کو جانتی ہے. اب یہاں پر جو گڑبڑ ہوگی وہ اثر دکھائے گی, مثلا گناہ ہو رہا ہے اثر ہوگا, اس اثر سے آپ بھاگ نہیں سکیں گے, وہ اثر تو ہوگا. صحیح کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا کے راستے پہ آ جاؤ, نظام کو اس کے اساس پہ واپس جاؤ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, خرابی ایسی ہوتی ہے مثلا کوئی بچہ پزل بنا رہا ہوتا ہے, کبھی ایک ٹکڑا غلط لگا دیا, کبھی دوسرا ٹکڑا غلط لگا دیا. ایک دفعہ کوئی بڑا دیکھنے والا آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھائی 10 ٹکڑے صحیح لگے ہیں, ایک دو ٹکڑے غلط ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے, ایک دو ٹکڑے اٹھا کر اپنی جگہ پہ لگا دیتا ہے, کہتا ہے دیکھو صحیح ہو گیا. ایک دفعہ دیکھتا ہے 12 ٹکڑے لگائے ہیں, ایک بھی صحیح نہیں لگا. تو کیا کرتا ہے, وہ ہاتھ پھیر کے یوں کہتا ہے اسے ہٹاؤ اب صحیح سے بناؤ. گویا ظہور ایک ایسا وقت ہے, مولا تشریف لائیں گے کہیں گے اسے ہٹاؤ اب دوبارہ سے بناؤ, اب حق پہ بنے گا, پھر اس کی سب چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ملنا نہیں ہے, وہ ملنا وہیں سے ہے. جس دن ہم واپس آئے ان کی برکتیں واپس آئیں, جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے وہ برکتیں بھی واپس نہیں آئیں گی. آٹھویں امام نے ایک قول ارشاد فرمایا تھا, درود علی محمد, جس دن مامون الرشید نے کہا نا کہ ہم آپ کو ولی عہد اعلان کرتے ہیں, مولانا نے کہا تھا میں نہیں لوں گا یہ وہ, اس نے بہت عجیب غریب طریقے سے وہ کیا, دباؤ دیا کہ میں ہم شہید کر دیے جائیں گے. مولانا نے کہا شہادت ایسی ہو جو نظر آئے لوگوں کو, تاکہ شہادت سے مومنوں کو فائدہ ہو. صاحب ولایت عہدی کا دن آ گیا, اب بیعت ہونی تھی. امام سے کہا اب بیعت لیں. امام نے پہلے سے کہا تھا کہ میں تمہاری کسی محفل میں کوئی عمل نہیں کروں گا, کوئی کام نہیں کروں گا, کوئی تقریر نہیں کروں گا. اس نے پہلے دن ہی گڑبڑ کر دی, کہنے لگا آپ ایک تقریر کریں. امام نے فرمایا طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ولایت کی عہدی لیں گے تو کوئی تقریر بھی ہوگی, کہنے لگا آپ تقریر کر لیں. مولانا نے تقریر کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا اے لوگوں ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے, ایک تمہارا حق ہماری گردن پر ہے. جب تم اپنا حق جو تمہاری گردن پر ہے ادا کر دو گے تو ہم بھی تمہارا حق جو ہمارے اوپر ہے ہم ادا کر دیں گے. حجت خدا کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے. حجت خدا کا وہ حق ادا نہیں ہوا زندگی میں چین نہیں ملے گا, زندگی میں سکون نہیں ملے گا. یہ حجت خدا کا حق ہے, ذلت اٹھانی پڑے گی, مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. جب حجت خدا کا وہ حق ادا کریں گے تو پھر حجت خدا وہ کام کر دے جس کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہے. ہمیں اچھی طرح سمجھنا پڑے گا, اپنی زندگیوں کو اسی سمت جانا پڑے گا ایک ایک چیز کے اندر. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یہ ہم نے یہاں تک پڑھا رہا, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کو اذیت کی جبکہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ضرر اللہ کی ذات کو کہاں. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, ان کے تمام اعمال بے اثر ہو جائیں گے, قیامت کے دن بھی اثر نہیں ملے گا کیونکہ ان کے اعمال میں اچھائی نہیں تھی. دنیا میں بھی ان کے اعمال بے اثر ہو جائیں گے چونکہ اللہ کے دین سے لڑا نہیں جا سکتا. وہ جو مشہور جملہ ہے نا, کچھ دیر کے لیے کچھ انسانوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے سب کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. فطرت انسانی ایسی ہے, خدا پرست ہے, فطرت انسانی خدا پرست ہے. کچھ دیر کے لیے اس فطرت کو منحرف کر کے بے خدائی کی سمت لے جایا جا سکتا ہے لیکن لمبی مدت کے لیے کام نہیں ہو سکتا. آیت اللہ خمینی نے گورباچوف کو خط لکھا اور اس میں صاف لکھا, کہا دیکھو کمیونزم کی ہڈیوں کی چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے, تمہارا کمیونزم ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد لکھا, اس کا فرمایا تم لوگ 70 سال سے خدا کے ساتھ مقابلے میں مشغول تھے, تمہارا دور ختم ہو گیا ہے, کوئی خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا. تم ایک ابس مقابلے کے اندر بیٹھے تھے 70 سال, تم نے خدا کا مقابلہ کیا. کوئی ہمارے پاس دو راستے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر, ایک راستہ تباہی کا ہے, ایک ہی راستہ صلاح کا ہے. ہم تباہی کے راستے کو کب تک ٹرائی کریں گے؟ کفر تو کر رہا ہے, ہم کیوں کریں, ہم کیوں ٹرائی کریں کہ یہ تباہی کا راستہ معلوم ہے؟ تباہی کا راستہ اللہ کے علاوہ جتنے راستے بن رہے ہیں خدا اس کی عزت سے دور کرنے والے تباہی کے راستے ہیں. اپنے بچوں کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ اس راستے میں ان کے لیے کچھ نہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں, کیوں ٹرائی کر رہے ہیں؟ وہ جو ٹرائی کر چکے ہیں وہ پھنس چکے ہیں, آپ کی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یہ نظام نہیں ہے وہ نظام کہ جس کے اندر کفر پنپ سکے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دیکھیے جو ابھی عرض ہوا وہ اس آیت کریمہ سے حاصل ہوا تھا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. وہ خدا نے فرمایا ہے دیکھو تمہارے سامنے دو راستے ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے اور دوسرے جتنے بھی راستے ہیں ان کا ایک نتیجہ ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعمال کو ضائع نہ کرو, یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرو گے اس میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دو ہی راستے ہیں سب, ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ جو فلاح اور صلاح کا راستہ ہے, اور ایک اس کے علاوہ راستہ ہے. اب اس کے علاوہ راستے ہیں کیا کیا؟ یہ کمیونزم, یہ کیپیٹلزم, یہ ڈیموکریسی کے نعرے, یہ ڈکٹیٹرشپ اور منارکی کی داستان ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں نا. ٹرائی کرو سب, دیکھو جاؤ, دیکھو کیا ملتا ہے. یہاں کسی بھی نظام میں چلے جاؤ, آئے کچھ مل پائے گا تمہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے, ڈکٹیٹرشپ چاہیے, یا مثلا ڈیموکریسی نہیں منارکی چاہیے, منارکی نہیں چاہیے فیڈرلزم چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. اسلام چاہیے, وہ اسلام تمہاری نظر میں ڈیموکریسی بنے اس کو ڈیموکریسی بول دو. تم کو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے ہم اسلام ترک نہیں کریں. اسلام چاہیے, دین چاہیے. اور یہ میں آپ کی خدمت نرس کروں, ہمارے پاس روایات موجود ہیں. جب تک انسان نا امید نہیں ہوگا تمام نظاموں سے, اس جب تک خدا کا ظہور نہیں ہوگا. اس انسان نے نا امید ہونا ہے تمام نظاموں سے اور یکجا پکارنا ہے کہ اے اللہ تیرے نظام کے علاوہ کوئی نظام اچھا نہیں ہے, تیرا نظام چاہیے. یہ دنیا تیار ہو رہی ہے, دنیا بہت اچھی طرح تیار ہو رہی ہے اس بات کے لیے کہ پکارے کہ اللہ کے نظام کی ضرورت ہے اور کوئی نظام نہیں چاہیے. باقی سب نظاموں کی فرسودگی ظاہر ہو رہی ہے, اور جس بری طرح کیپٹلزم دنیا کو برے نتیجے کی طرف لے کر جا رہی ہے, کبھی کبھی سوچ سوچ کے پریشانی سی ہونے لگتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے کہ اس انسانیت کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. جو تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے کہ آگے آنے والی ہے, اکنامکس کے اندر, فائنینس کے اندر بہت بری ہے, اس سے زیادہ بری ہے جو 1930 میں انہوں نے دیکھی ہے. یہ خود بھی جانتے ہیں کیسا ہونے والا ہے, خود بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جنگیں کر رہے ہیں, جبکہ جنگوں سے معاملہ حل ہونا نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے ان کا ڈیڈ اینڈ, جانتے ہیں اس بات کو. باہر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اچھا وہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے آرزوئیں لگائی ہیں, اگر پاکستان میں ڈیموکریسی آ جائے تو اچھا ہو جائے گا. ابھی اگر پاکستان میں یہ ہو رولر رہے جو سیکولر ہے تو بہتر ہے. کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں؟ کچھ ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اگر ہمارا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہمارے لیے حجت خدا کے علاوہ کوئی بہتر نہیں, حجت خدا چاہیے, ہم کب کی زندگی بدل چکی ہوتی ہے. سیکنڈ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, یہ ہم لوگوں کو دل کے اندر کی گہرائیوں سے پوچھنا پڑے گا. کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے, صرف حجت خدا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, آپ کے سامنے دو راستے آئے, اپنے آپ سے پوچھے گا اللہ کی اطاعت نہیں کروں تو آگے ہے کیا؟ اعمال باطل ہونا. ایسا نہیں ہے آج میں کوئی غلط کام کر لوں گا چلو کچھ مزہ آ جائے گا, نہیں مزہ نہیں ہے, باطل ہو گئی کوئی چیز. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. مثلا آپ سوچتے ہیں چلو مثلا عید کا دن ہے, بچہ کہہ رہا ہے اب میں آج تو میوزک سن لوں, اور بے وقوف آدمی عید کے دن ہی اجازت دینی لوگ, یعنی بے برکتی پھیلانے کے لیے کوئی اور دن نہیں ملا تھا, یہی دن ملا تھا. یا مثلا وہ کہتا ہے آج میں کر لوں, سمجھ یاد آتا ہے جس دن میری شادی ہوئی گاڑی میں جا رہے تھے, وہ ایک بیوقوف ہمارا دوست تھا, پتہ نہیں کہاں سے آ کے ڈرائیونگ کرنے بیٹھ گیا. ڈرائیونگ کرنے بیٹھ گیا اس نے کیسٹ لگائی, جیسے ہی اس نے لگائی میں دیوانے, یہ دن میں نے سوچ کے رکھا اللہ کی اطاعت کے لیے. کہنا تھا آج تو سن لیں, میں کہا بے وقوف اسی دن تو مجھے معنویت دکھانی ہے, اگر آج تو سن لیں اس دن پہ تو مجھے سب زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ برباد نہ ہو جائے میری زندگی کہیں, پھر آج تو سن لیں. اب ذرا سوچیے ہم انہی بچوں کی شادی بیاہ کرتے ہیں جن کو دل سے چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہوئے ان کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. کیا گناہ ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اس کا مطلب ہے جو بھی دوسرا راستہ ہے اس میں اعمال باطل ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بالکل یہ جملہ گزرا تھا پہلے بھی، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے راستے سے روکا، پھر مر گئے جبکہ وہ کافر ہی تھے، فلن يغفر الله لهم. عاقبت عمر بہت اہم ہے، کاموں کا انجام بہت اہم ہے. زندگی بھر یہ تھا، یہ علیحدہ کوشچن ہے، اینڈ کیا تھا وہ بہت بڑا کوشچن ہے. لہذا ہمارے پاس دعاؤں میں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے پروردگار ہمارے کاموں کے اختتام کو اچھا کر دے. میں مولوی تھا 41 سال کی عمر پہ، 60ویں سال میں مرنے لگا کچھ اور ہو گیا، 59 کا پھر کوئی حساب نہیں، ختم ہو گیا. 70 سال کی عمر تک مسلمان تھا، عین مرتے دم کچھ حرکت کر گیا، 69 کا کوئی حساب نہیں. آخری کا حساب کیوں؟ آخری کا حساب اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یا اس کے الفاظ کو ذرا سا اور تبدیل کر کے بھی موجود ہے قرآن کریم میں، دو آیتیں شبیہ ہیں ایک دوسرے کی. ایوکذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اعمال غلط انجام دیے، جنہوں نے غلط کام انجام دیے، ان کی عاقبت یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. عاقبت یہ، عاقبت کا مطلب انجام کار، آخری یہ. ساری زندگی مسلمان رہا ہے، آخری موقع پہ کہہ رہے ہیں بولو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نہیں بول پا رہا. تو ساری زندگی مسلمان تھا، یہ بول کیوں نہیں پا رہا؟ وہ جو دن بھر ساری زندگی غلطیاں کی تھیں، اب آ کر جمع ہوں گی. پوری زندگی تو میں نے دھوکہ دے لیا اپنے آپ کو، نعوذ باللہ، لوگوں کو بھی دھوکہ دے لیا، اب کیا ملک الموت کو بھی دھوکہ دے گا؟ اس کو تو دھوکہ نہیں ہوگا. اب مسئلہ ہے سارا. اس کے بعد خدا نے تعالیٰ نہیں فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کا راستہ روکا، جنہوں کو پھر اختیار کیا اللہ کا راستہ روکا، ثم ماتوا وهم کفار، یہ مر گئے جبکہ کافر تھے. یہ مشکل ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے تو مسئلہ صحیح تھا، مرتے دم بھی کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، ان کو خدا نہیں بخشے گا. یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اہم ہے، کیونکہ جو آخری لمحات ہیں اس میں ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے سامنے. پتہ نہیں کتنے واقعات موجود ہیں، ہم لوگ مرتے دم کی پلاننگ ایسے کر رہے ہیں جیسے بہت دور ہے. کوئی گارنٹی ہے؟ ہم مثلا میں ابھی سوچو نا، مرتے دم میں یہ کروں گا، کیا پتا ابھی 2 منٹ میں ہو، دور ہے کیا، کسی کو کیا پتا، کچھ نہیں معلوم، پلاننگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت دور ہے. بھائی یہ احمقانہ بات ہے. موقع کیا ہے اس بار؟ آپ کو موقع کے لیے تیار ہونا چاہیے، آپ کو موت کو استقبال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، موت کو اپنی زندگی کی ایک امانت سمجھنی چاہیے کہ موت تو آنی آنی ہے، اس میں کیا مشکل ہے. عاقبت بہت اہم ہے، ہمیں اپنی عاقبت کا بہت سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہیں گی. ایک لڑکا تھا ایران میں ہوا کرتا تھا، اس کا دماغی توازن کچھ بکھر گیا تھا، تو وہ جناب علی اسے کہیں پاکستان لے کر آئے، تو ہمارے دوست نے، جب وہ فارسی بولتا تھا، ایران کا رہنے والا نہیں تھا، کہیں اور کا رہنے والا تھا، بہرحال تو وہ اس کو پاکستان میں لے کے آئے، ایک ہاسپٹل میں علاج ہونا تھا، تو جو ڈاکٹر تھا اس نے کچھ انجیکشن لگائے. ایک ماحول میں اس کو رکھ دیتے ہیں، اندھیرا سا ہے، کچھ کو نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، پھر اس میں انجیکشن لگاتے ہیں. جب وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ضمیر میں، وہ بولنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک دوست کو بٹھا دیا برابر میں کہ جو کچھ بول رہا ہے اسے بتاتے رہنا، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لاشعور میں کون سی مشکل الجھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دیوانہ ہوا ہے. اچھا، وہ اس نے انجیکشن جو لگایا تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا مغلظات بکنا شروع کر دی، اس نے پتہ نہیں کن کن اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا. صحیح ہے، اس نے ڈاکٹر سے کہا، ہمارے دوست نے جو ترجمہ کر کے بتا رہا تھا، اب وہ بیچارہ پریشان ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا کہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، جو یہ بول رہا ہے سب بتاؤ. اس میں گندی چیزیں سچی چیزیں سب بول دی اس میں. اور جب سب بول لیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار یہ تو لگتا نہیں تھا کہ ایسا آدمی ہوئی. تو اس نے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ تو اس کو انجیکشن لگایا نا, ابھی تو نہیں معلوم انجیکشن لگے گا تو پتا چلے گا, اس بیچارے میں انجیکشن لگایا. ہم ایک اور بات, جب میں نے یہ سنا نا تو میں بہت کھٹک گیا کہ نہیں معلوم موت کی پریشانی کیسی ہے. موت کی پریشانی اس انجیکشن سے زیادہ سخت ہے. اس پر آ کر یہ لوگ کیوں الٹی سیدھی اگل دیتے ہیں, اس وجہ سے موت کا کیوں بک بک کرنے لگتے ہیں انسان. کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی پڑھنے مزخرفات بک رہا ہے, کوئی خدا و رسول کو گالیاں دے رہا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر جو چھپا ہوا ہے نا, وہ جس کو کہتے ہیں سکرات الموت, موت کے نشے میں ظاہر ہو جاتا ہے. بہت سخت مرحلہ ہے, ہمیں موت کے لیے بہت تیار رہنا چاہیے. موت کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے, اس معنی میں آسان سمجھا ہوا ہے. وَهُمْ كُفَّار فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اگر یہ کافر تھے خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. فَلَا تَحِنُوا وَتَّدُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کفار کے مقابلے میں خدا نے تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَحِنُوا, تم کفار کے مقابلے میں ہمت نہ ہارو. وَتَّدُوا إِلَى السَّلْمِ, کافروں کے سامنے سرنڈر مت کرو. یہ آیت مجاہدوں کے لیے, کفار کے مقابلے میں آ گئے ہو, کفار سے تمہیں لڑنا پڑ رہا ہے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا راستہ روکا تھا, اللہ کا راستہ روکا تھا, اب تم ان کے سامنے آئے ہو, فلا تحل, ان کے سامنے ہمت نہ ہارو. اچھا آپ ذرا سوچیے گا, مثلا ایک بچہ میدان میں اترا ہے دوسرے بچے سے لڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میری باڈی ذرا کم ہے, اس کی باڈی ذرا زیادہ ہے, لیکن پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے, کہتا بیٹا تو لڑ, اگر گڑبڑ ہوئی میں سنبھال رہا ہوں. صحیح ہے, تو کہتے یار بیٹھ پہ بڑی پاور ہے, چلو کوئی نہیں لڑ لیتے. نہیں سمجھ رہے, خدا کہہ رہا ہے کفار کے مقابلے میں ہمت نہ ہو, ہم پیچھے ہیں. بچوں کو اپنی روح سے نعرہ لگانا سکھائیں, روح سے, گلے سے نہیں, نہ خود گلے سے نعرہ لگائیں نہ بچوں کو سکھائیں, سکھائیں دل سے نعرہ لگائیں, اپنی روح سے نعرہ لگائیں. گلے سے بھی لگائیں جب اندر سے پکار رہا ہوتا. ہمیں آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان نعروں کی حقیقت کیا ہے. ان نعروں سے طوفان آ بھی سکتے ہیں, ان نعروں سے طوفان رک بھی سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جب دل سے لگیں گے, جب اپنی روح سے لگیں گے. فلا تہنوا, ہمت نہ ہارو. وتدعوا الى السلم, ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو. تو خدا کیا ہے, تم ہمت نہیں ہارو, ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم, خدا تمہارے ساتھ ہے. چار چار جملوں میں ہمت دے رہا ہے, دیکھیے چار جملے بول دیے. فلا تہنوا, ہمت نہ ہارو. وتدعوا الى السلم, ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو. وانتم الاعلون, تم ہی اونچے رہو گے. واللہ معکم, خدا تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو کبھی کم نہیں ہونے دے گا. یا اللہ, اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کے کس کفر کو لڑنے کے لیے اس سے زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے؟ کیا چاہیے؟ آپ نے دیکھا اہل بیت کا خادم 80 سال کا بوڑھا خمینی کس طرح لڑ بیٹھا, کس کی بنیاد پہ تھا؟ خدا کی بنیاد, سید الشہداء کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے لڑ, اہل بیت کی نصرت کے ذریعے سے لڑ, اس عظیم شان طاقت کو انہوں نے استعمال کیا جو کہہ رہی تھی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تم مت جانا. اب دیکھیے خدا نے کہا ہمت نہ ہارو, اس کا مطلب ہے پہلا خطرہ ہمارا ہمت ہارنا ہے, پہلا خطرہ ہمارا یہ, ہم ہمت ہار دیتے ہیں. اچھا جب ہمت ہارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, اور اسلحہ نہ ڈال دینا, سرنڈر نہ ہونا, تسلیم نہ ہونا, اس کا مطلب ہے ہماری خرابی یہ, ہم ہمت ہار کے ان کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں, جبکہ ہمیں یہ نہیں کرنا تھا, ہمیں ہمت نہیں ہارنی تھی. انسان بڑا عجیب ہے, چونکہ جاہل ہے اس لیے احمق ہے, نہیں جانتا اس لیے حماقت کرتا ہے. وہ ایک آدمی کا واقعہ ایک ای میل کے اندر آیا بڑا اچھا تھا. اس میں جناب اس طرح سے آیا کہ وہ ایک آدمی کہیں گیا پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے, لوگوں نے کہا کسی کو ساتھ دے جاؤ کام, میں اکیلا کروں گا. ٹھیک ہے, شخصیت کا غرور باہر وہ اوپر گیا. وہ جناب کہیں رات کے اندھیرے میں پھنس گیا, برف باری شدید ہو رہی تھی اور وہ کہیں پاؤں سلپ ہو گیا. رسی تو اس نے اوپر باندھی ہوئی تھی لیکن ہوا میں لٹک گیا. اب ہوا میں لٹک گیا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیا کروں. ایک آپشن یہ کہ آپ رسی کاٹ دیں. اب رسی کاٹیں تو نیچے کہاں جائیں گے, ممکن ہے 2 فٹ نیچے ہو, ممکن ہے 200 فٹ نیچے ہو, ممکن ہے 1000 فٹ نیچے چلے جائیں, کوئی بتا تھوڑی. نیچے پتھر ہے, برف ہے, کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اب کچھ نہیں معلوم. اب یہ لٹکے ہوئے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ اگر چند گھنٹے لٹکا رہا تو یخ بن کے میں ویسے ہی مر جاؤں گا. اب لٹکا ہوا, لٹکے لٹکے اس کو خیال آیا کہ وہ خدا سے مانگوں, تو وہیں تو خدا کو پکارا, کہا خدا میرے سارے وسیلے کٹ گئے, مجھے نجات دے دے, میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں. خدا سے مانگا ہے, خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے اعتماد کرتے ہو, اس پر اعتماد کرتا ہوں, تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کہا رسی کاٹ دو. پھر رسی کاٹو, کہے اللہ یہ ایک رسی تو ہے. اللہ نے کہا کہ ابھی تو کہہ رہا کہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں رسی کاٹ دے, تیری رسی سنبھالے گی یا میں سنبھالوں. خدا سنبھالنے والا تو ہے لیکن میری رسی نہ کٹوا. اب میں بول دوں اے اللہ دبئی سے نہ نکالا. رسی پہ لٹکے ہوئے ہو جو پہلے ہی کٹ رہی ہے, بھول جاؤ یہ سب باتیں. کہا خدایا رسی نہ کاٹ. اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے لٹکے رہو, لٹکے رہو. صاحب وہ اگلے دن ریسکیو ٹیم آئی تو دیکھا کہ زمین سے 2 فٹ اوپر تھا, کاٹ جاتا تو بچ جاتا, نہیں بچا. یہ ایسی داستان ہے, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. ہم اپنی رسیوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور ایک خدا کی بات پر اعتماد نہیں کرتے, اپنی رسیاں بنا کے لٹکے ہوئے ہیں. وہ رسیاں نہیں ہیں, مکڑیوں کے جال بن گئے ہمارے لیے, جنہوں نے اپنے اندر پھنسایا ہوا ہے. خدا کی سمجھ نہیں جائیں گے, اپنی رسی میں لٹکے ہیں. جبکہ خدا اتنے وعدے کر رہا تھا فلاح تہنو ہم بند دہارو وچو سلم, دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو, اس کے سامنے اسلحہ مت ڈالو. وہ ان تم لالو تم ہی اونچے رہو گے, واللہ معکم خدا تمہارے ساتھ ہے, ولن یثیرکم اعمالکم ہرگز تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا. اتنی طاقت ہے ہمارے ساتھ, ہمیں نہیں پتا تھا اتنا کچھ خدا ساتھ دے دے گا ہمارا. اچھا ایک اور بات خدا سے پوچھتے ہیں, خدایا تو نے کہا ہے پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ بھی تو خدشہ ہے ہمارے ساتھ کہ بتائیں خدا کہہ رہا ہے کرے گا یا نہیں کرے گا. تو دوسری آیت میں کہتا ہے کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, خدا کبھی اپنے وعدے سے پھرتا نہیں, اگر وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. اچھا وہ وعدے سے پھرے گا کیوں, کوئی طاقت ہے جو اسے روکے گی؟ وعدے سے وہ پھرتا ہے جو مجبور رہ جائے, وعدے سے وہ پھرتا ہے جو کم علم رہ جائے. مثلا میں نے خدا کے وعدے پہ اعتماد کیا, میں نے ایک جگہ جان دے دی, بعد میں خدا کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تجھے کب جان دی, جو خدا کے لیے کیا کوئی بے خبری ہے کیا؟ لا سنتن ولا نوم, نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے, ہمیشہ باخبر, ہمیشہ طاقتور, ہمیشہ خزائن قدرت سے بھرپور. اس ساتھ کو نہیں دے گا جبکہ میں اس پر اعتماد بھی کر رہا ہوں. اچھا یہ بڑی عجیب داستان ہے, اگر خدا نے نہیں بھی کہا ہوتا اور میں اس پر اعتماد کر رہا ہوتا تو وہ خدا حیا اور شرم کا خالق یہ کام نہ کرتا کہ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا. رسول اللہ نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم, فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی روایت میرے بارے میں پتہ چلے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ تم یہ کرو تو میں ثواب دلاؤں گا, تمہیں یوں لگا جیسے روایت صحیح تھی اور روایت غلط نکلی, میں قیامت کے دن تب بھی ثواب دلا دوں گا. ایک روایت ملی جس کے بارے میں ہمیں یوں لگا جیسے یہ صحیح ہے, ہم نے اس پر عمل کر دیا, قیامت کے دن پتہ چلا وہ روایت غلط تھی. اب میں نے تو کس پہ اعتماد کیا تھا؟ رسول کی بات پہ. مجھے تو یہ پتہ چلا تھا نا کہ یہ صحیح ہے. اگر کسی روایت کا پہلے سے ہی پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے پھر تو میں عمل ہی نہیں کروں. ٹھیک ہے نا, پتہ تھا یوں لگا کہ جیسے صحیح ہے, میں نے عمل کر دیا. قیامت کے دن خدا نے کہا یہ روایت صحیح نہیں تھی, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم نے میری کسی بھی بات پر عمل کیا یہ سوچ کر کے صحیح ہے, قیامت کے دن میں سنبھال لوں گا, میں تمہیں جزا دلا دوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تم سے امید رکھے اس کی امید نہ توڑنے دو, امید نہ توڑ. رسول کو پسند نہیں ان سے کوئی امید رکھے اور رسول اس کی امیدوں کو توڑ دے, یہ رسول کو پسند نہیں. اچھا باہیا انسان کو پسند نہیں, باہیا انسان کو پسند نہیں. پھر آپ مثلا ایک دفعہ تو ایک چیٹر ہوتا ہے نا, آپ کے گھر پہ آتا ہے کہتا ہے میں آپ سے لینے آیا, یہ تو چھوڑ دیجئے چیٹر, وہ بھی کم نہیں بہت ہے. ایک دفعہ ایک واقعی مصیبت کا مارا آ گیا آپ کے دروازے پر. اب آپ نے کہا میں نے تمہیں بلایا تھا, اس نے کہا نہیں. تو پھر آئے کیوں تھے تم؟ کہا مجھے امید تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ دے دیں گے. اب آپ جانتے ہیں مصیبت کا مارا ہے, آپ جانتے ہیں آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ اس حیا میں آ جائیں گے کہ میں نے کہا یا نہیں کہا, مصیبت کا مارا گھر تک آیا ہے, اب واپس نہ بناؤں, کچھ نہ کچھ تو دے دیں گے, کچھ نہیں دوں امید تو دے دوں, امید تو نہ توڑوں اس کی. تو میں سب سے کہہ دوں آج نہیں کر پاؤں گا کل کر لوں گا, کل آ جاؤں, کچھ تو کہوں نا, یعنی سچی بات کہوں جس میں اس کی امید رہ جائے. اللہ امید توڑنا پسند نہیں کرتا. ہم خدا سے امیدیں باندھ کے رکھیں گے, خدا تیرے دین کی خاطر کھڑے ہوں گے, تیرے دین کی خاطر کفر سے ٹکرائیں گے, تیرے دین کی خاطر قربانی دیں گے, خدا ہمارا ساتھ نہیں دے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ساتھ نہیں دے گا؟ اس نے تو فقیروں کی امیدوں کو توڑنے کو منع کیا ہے, وہ مسلمانوں اور مومنوں کی امیدوں کو کیسے توڑ دے گا؟ وہ نہیں کرتا ایسا. جہاں کہیں کوئی امید لگاتا ہے خدا سے کہ خدا ہے تو کرنے والا ہے, میرا معاملہ تو سنبھال دے, وہ سنبھال لیتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے سامنے دنیا کھڑی ہوئی, ہم اپنی طاقت کو نہیں سمجھ رہے, ہم کفر کی طاقت سے گھبرا گئے, دل میں کمزوری آ رہی ہے, ایمان کی کم. اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, غور و فکر کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. دیکھیے کتنے ایمان کی بات تھی یہاں. خدا نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم میری خاطر آؤ میدان میں, تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. اچھا ہم پہلی دفعہ اگر میدان میں آئیں گے, ذرا سوچیے 1400 سال گزر گئے ہیں, یہاں پہ اسلام کیسے پھیلا, دنیا میں اسلام کیسے باقی. 1400 سال گزر گئے ہیں, یہ تین نبی باقی ہے, اس دن کے دشمن اتنے ڈھیر سارے ہیں, اہل بیت ارسال علیہ السلام کی فکر کے دشمن اتنے ڈھیر سارے تھے, یہ فکر کیسے باقی ہے؟ کچھ لوگ بس اسی جذبے کے تحت میدان میں اترتے رہے کہ ہمیں اللہ کی نصرت مل جائے گی, اس بات کی خاطر اترتے. آپ اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم تو بڑی اچھی جگہ پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا ہم نے ایسی ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے 40-40 کلومیٹر دور جا کر ایک آدمی علم لگا کے بیٹھا ہوا ہے اہل بیت کی فکر کی خاطر بیٹھے ہوئے. ابھی میں گیا افغانستان کی بارڈر سے 20-25 کلومیٹر اندر تورخم سے ذرا پہلے, وہاں پہ جناب دیکھا مسجد علی ہے. دیکھا بھائی یہ مسجد علی طالبان کے علاقے میں, یہ کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو پتا چلا کہ جناب وہ آج کی بات نہیں ہے, تو صدیوں سے اس علاقے کا نام مسجد علی ہے. ہم نے پوچھا مسجد علی ہے کیوں؟ کہا وہاں پہ ایک مسجد ہے, وہاں پہ امیر المومنین کا نقش پا ہے, سجدے کا نشان پورا سمجھیے قدم کا, جیسے حیدرآباد میں. اچھا بھائی یہ علاقہ تو بڑا خطرناک ہے, اب تک تو انہوں نے آگ لگا دینی ہوتی. کہا بھائی اللہ کا معجزہ ہے, ابھی بھی باقی ہے. خیر وہاں پہ جا کے دیکھا, وہاں پہ مسجد علی ہے, باقاعدہ جگہ کا نام بھی ہے, بلکہ ایک آدھ اور معجزہ بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوا ہوا ہے. اس مسجد کو بھی دیکھا, وہاں پہ ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھا بھائی تم کیسے بیٹھے ہو یہاں پر؟ یعنی عالم اس علاقے کا یہ تھا کہ ہم جب اس مسجد میں گئے تو ہمارے ساتھ دو پشاور کے لڑکے بھی تھے, جب مسجد میں گئے تو سامنے لکھا تھا یا اللہ یا محمد. کہنا ماں صاحب یہی ایک معجزہ ہے. میں نے کیا بھائی, کہنا یہ جو یا محمد لکھا ہے نا, یہاں اللہ کے علاوہ کچھ بھی لکھ کے قبض کر دیتے ہیں. اس نے آدمی یا محمد بھی لکھا ہوا ہے نا, یہی ایک معجزہ ہے کہ ابھی تک بچا ہوا ہے. یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں جو اس جگہ میں اطراف میں رہ رہے ہیں. بھرت دیکھا وہاں پہ قدم گاہ کی جگہ بنی ہوئی تھی, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہاں پر مسجد کو کافی ماشاء اللہ اس نے بتایا, جس جو آدمی ایک تھا ہمارے ساتھ وہ 5 سال پہلے آیا تھا, اس نے بتایا پانچ سال میں یہاں ترقی نظر آ رہی ہے, مسجد بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس نے اس جگہ کو جو قدم گاہ تھی اس کے اوپر ٹائلز وغیرہ لگا کے محفوظ کیا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا ٹائلز تم لگا دی اب تو ہم زیارت بھی نہیں کر پائے. کہنے وہ زیارت تو میں نے چھوڑ دیتا تو یہ سب آگ لگا دیتے, یہ اتنے دشمن تھے کئی دفعہ آئے اکھڑنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ کسی نہ کسی طریقے سے آخر میں نے حل یہی دیکھا کہ اوپر ایک ٹائل بچھا دوں تاکہ ان کی نظروں میں ہی نہ پڑے. پھر جگہ ابھی بھی ہے, اس جگہ بھی باقی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے خدا اپنی نشانیاں کتنی دکھا رہا ہے, کہیں نہ کہیں نشانیاں ہیں. اور مولا کی نشانیاں تو ماشاء اللہ بکھری پڑی ہیں. اب صرف ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم مومن ہو جائیں کسی طریقے سے, ہمیں ایمان آ جائے. وہ لوگ جانے خطرے میں ڈال دیتے ہیں, زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. شاید میں نے آپ کو سنایا تھا بلوچستان میں ایک دفعہ گئے, پتہ نہیں 30-35 کلو میٹر مین روڈ سے اندر جا کر ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی علم لگائے بیٹھا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی ہے آبادی؟ کہنے لگا نہیں آبادی آبادی کوئی نہیں, میں ہی ہوں یہاں پر. اور ایک لڑکا اور تھا وہ سنی سے شیعہ ہوا تھا اس کے ساتھ تھا. پوچھا بھائی تم کس علاقے کے؟ کہنے لگا چکوال کا. کہا بھائی تو چکوال کا آدمی ہے, یہ بلوچستان میں یہاں آ کے کیسے بیٹھ گیا؟ کہنے لگا کہ میرا باپ پولیس میں تھا, وہ چکوال کا رہنے والا تھا پولیس میں تھا, وہ کہیں ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ آ گیا, اس کو یہاں ٹرانسفر کر دیا. وہ یہاں پہ رکا, اس نے دیکھا یہاں اہل بیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس نے جتنے عرصے یہاں پر تھا ایک علم لگایا, اور پولیس والا تھا تو اس کی حفاظت بھی کر لی. کہنے لگا جب ریٹائر ہوا تو وہ اس علم کی خاطر چکوال چھوڑ کے یہاں آ گیا, یہاں پہ رہنے لگا. کہنے لگا میں تو وہیں چکوال میں تھا, میں نے دیکھا میرا باپ یہاں پہ اکیلا پڑا ہوا ہے, میں بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا. اب میرا باپ مر گیا ہے, اب میں چلم کے نیچے بیٹھا. میں سوچنے لگا کہ تبلیغ ان لوگوں نے کی, ہم نے کیا تبلیغ کی؟ بہترین جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, سننے والے بیٹھے ہوئے, ساتھ بھی دے رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تیار بھی کر کے رکھے ہوئے. وہ بندہ خدا ایک بیٹھا ہے مٹی کے ڈھیر میں علم لگا کر, اس امید پر کہ کوئی تو کبھی آئے گا اسے میں دو جملے بتا دوں. یہ مبلغ ہے. سندھ کے ایک علاقے میں گئے جناب, میں نے شاید پہلے سنایا نہیں سنایا, ابھی سنا دوں. وہاں صاحب ایک علاقہ تھا, ایک وڈیرا تھا, وہ جناب سخت شیعہ کا دشمن, اہل بیت کا دشمن. جو مبلغ جاتا تھا شیعہ مبلغ, اس کے پاس وہ وڈیرا پہنچ جاتا تھا اپنے لوگوں کو لے کر, اور اس کو جناب دھمکی شمکیاں دیتا تھا کہ تم 3 دن کے اندر غائب ہو جاؤ یہاں سے اور ٹانگیں توڑوا دوں گا. اچھا وہاں داستان یہ ہے کہ وہ توڑوا بھی دے گا, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے. وہ توڑوائے گا تو اس کو ایمبولینس بھی نہیں ہے وہاں پہ کہ اندر آ کے اٹھا کے لے جائے. اس کا علاقہ ہی ہے, زمین اس کی ہے, کوئی اس کی زمین میں پرمی مارے گا طے شدہ بات ہے. جتنے کسان کسان کام کرتے ہیں نا, وہ سب اس زمین کے باؤنڈیڈ لیبرز ہوتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو وڈیرا آتا تھا, وہ دھمکی دے کے چلا جاتا تھا. صاحب ایک مبلغ بھیجا, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ایک علاقے کے اندر, وہاں سے مبلغین کو بھیجتے ہیں. ایک مبلغ بھیجا, اچھا ان کو کیا دیتے ہیں؟ مہینے کے 1,500 روپے دیتے ہیں. کہاں سے دیں؟ کیا کریں؟ صاحب وہ گیا, وہ ایک مبلغ گیا, وڈیرا آیا, اس نے دھمکی دی, کہا تو تم یہاں سے 2 دن میں نکل جاؤ نہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اچھا وہ جو ہمارے انچارج تھا مبلغین کا, وہ بےچارہ وہاں کچھ عرصے رکا تھا, اس کو عید سے 1 دن پہلے آ کے دھمکی دے کے بھگا دیا. پورے رمضان وہ رکا, کہنا پورے رمضان رکا تھا, لوگ آ رہے تھے, مسجد آباد ہو گئی تھی, سب کچھ تھا. عید سے 1 دن پہلے آیا, مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے عید کی نماز یہاں پڑھائی تو توڑ دوں گا. اور سب لوگوں نے مجھ سے کہا آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے, یہ وحشی آدمی ہے, واقعی مارے گا, کوئی بچانے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو پتا تھا جگہ خطرناک ہے. بہرحال ایک آدمی کو بھیجا, اس کو بھگا دیا, اسے دوسرے کو بھیجا, اس کو بھگا دیا. اب سوچا کہ کیا کریں, تو ایک بوڑھا سا تھا مبلغ, اس سے کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ, شاید تمہاری سفید داڑھی کے احترام میں یہ کچھ نرمی دکھا دیں. صاحب وہ بوڑھا گیا بےچارا, کافی عرصے کے بعد میں گیا, 2 مہینے کے بعد شاید اس علاقے میں, تو ان تمام لوگوں کو جمع کیا گیا. وہ بوڑھے کو بتایا کہ بھائی یہ وہاں پر اس علاقے میں ہے, اس کا زمیندار بہت بدماش ہے. تو میں نے بڑی میاں سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے وہاں پر ہو؟ پتہ نہیں 3 مہینے شاید ہوئے تھے اس وقت. کہنے لگا میں 3 مہینے سے, ایسی کوئی چیز بتائی مجھے, مہینہ یاد نہیں آ رہا کتنے مہینے ہوئے. کہنے لگا میں اتنے مہینے سے یہاں پر ہوں. اچھا سب گرمی, سندھ کی گرمی آپ کو پتا ہے, جیکو آباد میں بیٹھے رہتے ہیں, 16-17 کا علاقہ, کیا گرمی پڑتی ہے. جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کرو, جن کو پتا ہے پاکستان کو جیکو آباد نام سمجھتے ہی سب سمجھ گئے ہوں گے. صاحب وہ کہنے لگا کہ میں اتنے مہینے سے ہوں. تو میں نے کہا بابا جی, ایسی میں نے ہمدردی کا, میں نے کہا بابا جی کوئی مشکل ہے, کام آیا آپ کے؟ کہنے لگا مسجد گر رہی ہے، ابھی تو ایک مسجد ہے اس کے بہانے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، مسجد گر گئی پھر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس بھی نہیں جا پائیں گے، وہ زمیندار تو ہمیں مسجد کی وجہ سے شاید مجھے آنے دیا ہے. تو میں نے کہا بابا جی مسجد گر رہی ہے تو آپ کہاں رہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں کہاں رہوں گا، پیڑ کے نیچے رہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ مبلغ ہے بھائی، کم از کم بھی 3 مہینے تو ہو ہی چکے تھے جیکو باغ کی گرمی میں، کتنے مہینوں سے پیڑ کے نیچے رہ رہا ہے اور ہم سے یہ نہیں کہہ رہا میرے لیے کمرہ بنوا دو، کہہ رہا مسجد گر رہی ہے وہ بنوا دو. بھائی یہ مبلغ ہے، ہم تو کھیل رہے ہیں دین کے ساتھ، یہ تبلیغ کر رہے ہیں، جان جوکھوں میں ڈال کے کام کر رہے ہیں، گرمی جھیل رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں. تم ہم تو کچھ یعنی ہم تو سمجھ لیجیے ہمیں کیا مشکل ہے، یہ تبلیغ ہے. اچھا اگر یہ نہیں ہوتا نا تو ہم بھی نہیں بیٹھ پاتے یہاں پر، ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے یہاں پر، ان کے خلوص سے بیٹھے ہیں ہم لوگ، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، جانے لگا دی. اچھا یہ تمام جانے لگانے کے پیچھے کیا سوچتے ہیں تم؟ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، وہ خدا اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. ایک آدمی سے ایران میں ملا تھا، صدام کی جیل میں اس نے 8 سال گزارے تھے، ایک ملا تھا جس نے 12 سال گزارے تھے، ایک ملا تھا جو ہمارا دوستی ہوئی تھی اس سے اس نے 4 سال گزارے تھے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا، بہت مانویت کا آدمی، اہل مانویت کا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی جیل میں 4 سال، ابو غرائب میں ہی تھا وہ، یہ جو ابو غرائب ہے اسی میں تھا وہ. تو میں نے کہا یار ابو غرائب میں 4 سال مزے کی بات نہیں، بہت بہت سخت ہے، کیسے گزارتے ہو؟ اس نے مجھ سے ایک بات کہی، کہنے لگا دیکھو ہم لوگ جب بھی مصیبت میں پڑتے تھے نا تو ہم سوچتے تھے ہمارے ساتھ میں امام بھی یہیں کہیں ہوں گے، ہم یہی سوچتے تھے. کہنے لگا ہم لوگ جو جیل میں ہوتے تھے نا تو ہم بار بار یہی سوچتے تھے ہمارے ساتھ میں امام بھی جیل میں. کہنے لگا ہم شباہت ڈھونڈتے تھے، میرے مولا پہ یہ مصیبت آئی ہے تو میں بھی جھیل لیتا ہوں. اہل بیت انسپائریشن دیتے ہیں، اہل بیت دیتے ہیں، جذبہ دیتے ہیں. ابھی ہم لوگ سنتے ہیں نا مثلا فلاں نے اپنا جوان قربان کر دیا، فلاں نے اپنی اولاد قربان کر دی، ان لوگوں کے لیے آسان ہے، ہم تو دور سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسان ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں میرے مولا کے سامنے بھی تو علی اکبر گیا تھا، مولا کے لیے علی اکبر گئے تھے تو ہمارا جوان چلا گیا تو کیا ہوا؟ دل میں تو سب گزرتا ہے، جب مولا کے علی اکبر جا رہے تھے تو مولا بھی سمجھا کے پیچھے پیچھے گئے تھے، مولا کے لیے آسان نہیں تھا علی اکبر کو جدا کیا تھا. لیکن گویا یا حضرت علی اکبر کی شہادت سے کہا ہے، یا حضرت علی اکبر کی شہادت پر، دونوں فرزند میں سے کسی ایک کی شہادت پر کہا ہے خدا یا یہ میرے لیے آسان ہو گیا، میں چاہتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. سید الشہداء کہہ رہے خدایا یہ میرے بچے کا مرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، میرا دل کٹ رہا، لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں نے صبر کر لیا. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے وہ بالعزم مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اسلام نہ ہو تو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.